الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وقال في موضع آخر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جامع مسجد حق نواز شہید جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج کئی جمعوں کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے میرے بھائیوں میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں ایک نیا عنوان اختیار کیا ہے ویسے تو سارا قرآن صحابہ کی شان میں بھرا ہوا ہے یہ علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی شان اس اہتمام کے ساتھ بیان کیوں فرمائی ہے کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں 36 آیتیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے 48 آیتیں آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 28 آیتیں قرآن میں آئیں، اور نوح علیہ السلام کے لیے 27 آیتیں آئیں، اور پہلے تمام پیغمبروں کے لیے 1300 آیات کریمہ آئیں، اور اللہ کی توحید پر 2200 آیتیں قرآن میں آئیں، لیکن صرف صحابہ کی شان میں 700 قرآن کی آیتیں آئیں. کسی پیغمبر کے صحابی کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا. تورات کھولو، انجیل کھولو، زبور کھولو، کسی پیغمبر میں، کسی پیغمبر کے دور میں، کسی نبی کے صحابہ کے لیے، کسی اللہ کے کلام نے اتنی تاکید بیان نہیں فرمائی جتنی رسول اللہ کے صحابہ کے لیے. میں آج کی اس تقریر میں انشاءاللہ قرآن پاک کے انداز اور قرآن پاک سے استدلال کر کے سپاہ صحابہ کا موقف پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات پر انشاءاللہ تبصرہ بھی ہوگا. میرے بھائی، 700 قرآن کی آیات رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں اتری، اور صرف یہ نہیں کہا کہ سارے صحابہ اچھے تھے اور ہر موقع پر یہی انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ جنگ بدر میں جو لوگ گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی، جنگ احد میں جو لوگ گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی، جنگ خندق میں جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی، فتح مکہ میں جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی، ویر رونا پہ جو صحابی گئے ان کی شان علیحدہ بیان کی، جن کو مکہ سے لوگوں نے دھکے دے دے کر نکالا ان کی شان اللہ نے علیحدہ بیان کی، جنہوں نے مدینہ پیغمبر کا استقبال کیا ان کی شان علیحدہ بیان کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال لٹایا ان کی شان علیحدہ بیان کی، جنہوں نے جان لٹائی ان کی شان علیحدہ بیان کی، جن کے بچے یتیم کیے گئے ان کی شان قرآن نے علیحدہ بیان کی، جن کی بیویاں بیوہ ہوئی ان کی شان علیحدہ بیان کی، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ دکھ اور درد میں جو موقف بھی اختیار کیا اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کر دی. صدیق اکبر کی بات آئی تو قرآن نے 9 آیتیں صدیق کی شان میں اتار دی. فاروق اعظم کی عظمت کی بات آئی تو فاروق اعظم کی رائے پر قرآن کی 27 آیتیں اتر آئیں. عثمان غنی کا موقع آیا تو عثمان غنی کے لیے اللہ نے 1500 صحابہ کو جنت عطا کر دی اور کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا. تو آپ دیکھیں صحابی کا وزن کتنا اونچا ہوتا ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے سفیر بنا کر بھیجا. خبر غلط مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. خبر غلط تھی، خبر اللہ کو پتا تھا کہ خبر غلط ہے. پیغمبر پر ابھی وحی نہیں آئی تھی کہ خبر غلط ہے. پیغمبر ایک صحابی کے دفاع کے لیے، صحابی حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے پیغمبر نے رضوان کے درخت کے نیچے بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور 1450 صحابہ سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ مل کر عثمان کے قتل کا بدلہ لے. ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے تو سارے صحابہ نے کہا ہم بدلہ لیں گے. تو پیغمبر نے فرمایا آؤ، زبانی بات نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو نبی نے یہ ہاتھ اس طرح پھیلایا اور صحابہ سے کہا کہ آؤ میرے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھو. 1450 ہاتھ پیغمبر کے اس ہاتھ پر آئے، 1450 ہاتھ، اور 1450 کے بعد پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا اور فرمایا میں بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں گا. اور جب اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تو اللہ کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا تم اگر ہاتھ رکھتے ہو تو عرش سے میں بھی اعلان کرتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا عثمان شہید نہیں ہوئے، اس کے باوجود عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی تیار ہوا. اور اب آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں صحابی کی قیمت، کہ ایک صحابی کے لیے نبی خود شہید ہونے کو تیار ہے، اور صدیق بھی شہید ہونے کو تیار ہے، فاروق بھی شہید ہونے کو تیار ہے، اور علی بھی شہید ہونے کو تیار ہے، اکیلے عثمان غنی کے لیے. اور جب وہ لوگ بیت سے فارغ ہو گئے, بلکہ آخر میں کچھ لوگ ابھی باقی تھے کہ کسی نے آ کر بتا دیا کہ عثمان زندہ, کسی نے آ کر بتا دیا کہ عثمان, تو پیغمبر نے بیعت بانی کی. یہ بات قابل غور ہے, بیعت تو عثمان غنی کے بدلہ لینے کے لیے تھی. اللہ نے فرمایا بیعت جاری رکھو. اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی عثمان ضرور شہید ہوگا, اور یہ آج کی بیعت اس وقت کام آئے گی. چنانچہ جب خبر ملی کہ عثمان زندہ ہے, تو پیغمبر نے اپنے اس ہاتھ کو فرمایا, لوگوں دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے, یہ بھی میرا ہاتھ ہے, لیکن ایک منٹ کے لیے آپ اسے تو نبی کا ہاتھ تصور کریں, اور اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ تصور کریں. اب دیکھو عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر, تو نبی نے اپنے ہاتھ پر جو عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو قرار دیا, تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینے میں بڑی حکمت ہے کہ عثمان غنی وہ عظیم انسان تھا جس نے قرآن لکھا تھا. تو اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ عثمان کا ہاتھ اتنا قیمتی ہے کہ یہ تو نبی کا ہاتھ ہے جو ہاتھ قرآن لکھتا ہے. اگر عثمان کو خیانت کار کہو گے تو نبی کا ہاتھ خیانت کار ہوگا. قرآن کی عظمت بھی بے مثال ہے, عثمان کا ہاتھ بھی بے مثال. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت بھی, صرف بیعت نہیں کی. جب بیعت سے صحابہ فارغ ہوئے تو قرآن اترا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جن لوگوں نے رضوان کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے, عرش سے خدا ان تمام سے راضی ہو گیا. اس درخت پہ بھی قربان جاؤ جو درخت عثمان کی بیعت کے لیے استعمال ہوا. درخت دنیا میں کتنے ہیں, کسی درخت کا ذکر قرآن میں نہیں. اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا جس کے نیچے عثمان غنی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی تھی. میرا موضوع اور ہے, بات کہیں اور نہ نکل جائے. میں آپ کو آج کی اس تقریر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں جب بھی کسی صحابی پر تنقید ہوئی نبی کے دور میں, تو اس کے جواب میں نبی نہیں بولا, خدا بولا. پیغمبر کے دور میں جب بھی کسی صحاب پر تنقید ہوئی, وہ تنقید کسی نے کی ہو, نبی کے دور میں جب بھی کسی صحابی کو کسی نے برا کہا, نیت سے برا کہا یا غلط فہمی سے برا کہا یا دشمنی سے برا کہا یا اصلاح کی نیت سے تنقید کی, لیکن جب بھی پیغمبر کے دور میں صحابہ پر کسی نے تنقید کی تو جواب میں پیغمبر کو بولنا چاہیے تھا کہ تم ان پر تنقید نہ کرو, لیکن جواب میں نبی خاموش رہتا ہے اور خدا بولتا ہے. میری آج کی تقریر کا یہ موضوع کہ نبی کے دور میں صحابی پر تنقید ہوئی, اس تنقید کے جواب میں قرآن بول رہا ہے. صدیق اکبر کو دیکھو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 18 آدمی غلام آزاد کرائے. عرب میں غلامی کا رواج تھا, جنگوں میں جو لوگ قید ہوتے اسے غلام بنا لیا جاتا, پیسے لے کر اسے آزاد کر دیا جاتا. اسلام پہلا مذہب ہے دنیا میں جسے غلامی کو ختم کرنے کی حوصلہ افزائی, اور لوگوں سے کہا کہ پیسے دے کر جو غلام آزاد دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ حبشے کا کالا بلال تب ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کے جسم پہ پتھر رکھے گئے, اس کی زبان بالشت باہر آ گئی, وہ آہد آہد پکار رہا ہے. تو صدیق اکبر جاتے امیہ سے کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کرو, اتنے پیسے لے کر آزاد کرو گے؟ اس نے کہا 8000 درہم لوں گا, اس کے بدلے میں ایک اور غلام لوں گا. صدیق اکبر نے نستورہ نامی غلام بلال کے بدلے میں دے دیا, 8000 درہم دے دیے. صدیق کو اگلے ہفتے پھر پتا چلا کہ عامر بن فہیرہ ایک غلام ہے, اس کی زبان بالشت باہر آ چکی ہے, اس کو مارا جا رہا ہے. صدیق اس کو آزاد کرانے کے لیے پہنچ گئے. صدیق کو پتا چلا کہ میرے محلے میں ایک غلام ہے جس کا نام ہے ابو فقیہ, اس کو بھی مار پڑ رہی ہے. ابو بکر اس کو آزاد کرانے کے لیے پہنچے, کسی کو آزاد کرانے کے لیے 10,000 درہم دیے، کسی کے لیے 8,000 درہم دیے، کسی کے لیے 4,000 درہم دیے، صدیق اکبر نے 18 غلام آزاد کرانے کے لیے ساری دولت لٹا دی، گھر میں جو نقد پیسے تھے وہ بھی دے دیے، دولت دے دی، ابو بکر غلاموں کو آزاد کرا رہا ہے، اور جس کو آزاد کرایا گیا، جس پر پیسے لٹائے گئے، وہ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے، نبی کی محفل میں انہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے، دکھ اٹھا رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے، زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے، تیل کے کڑاہے میں ڈالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے کھڑا کیا گیا ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کلمہ نبی کا پڑا ہے، مشکلات اور دکھوں کے مسائب سامنے موجود ہیں، صدیق اکبر گھر کی ساری دولت لٹا کر انہیں آزاد کرانے کے لیے بے چین ہے، ابو بکر نے جب گھر کے بہت سے پیسے بڑی دولت ان غلاموں پر لٹا دی تو صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور ابو قحافہ عثمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ابو قحافہ ابو بکر کو کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور لے جا کر کہا، ابو بکر تجھے غیرت نہیں آتی، نعوذ باللہ، تیرے اندر کوئی سوچ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی فکر نہیں ہے، تیرے اندر کوئی عقل نہیں ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، ابو بکر کہتے ہیں ابا جان میں نے کیا قصور کیا، تو والد کیا کہتا ہے، والد نے کہا 18 غلاموں پر 10 غلاموں پر ساری دولت گھر کی تو نے لٹا دی ہے، کیوں دولت لٹاتا ہے، ان غلاموں سے تجھے کیا ملے گا، ان نوکروں سے کیا ملے گا، بلال پہ پیسہ لگانے سے کیا ملے گا، ابو فقیہ پہ دولت لٹانے سے کیا ملے گا، اگر تو پیسہ لانا چاہتا ہے کسی سردار پہ پیسہ خرچ کر، کل کو تجھے فائدہ پہنچائے گا، کسی چودھری پہ پیسہ خرچ کر، کل کو تجھے دولت دے گا، کسی بڑے آدمی پہ پیسہ خرچ کر، کل کو تیرے لیے مفید ثابت ہوگا، اے ابو بکر میں نہیں جانتا کہ تو حبے کے کالے بلال پر دولت لٹائے گا، تجھے فائدہ ہوگا، اگر تو شہرت چاہتا ہے، اگر تو دنیا کی چدراہٹ چاہتا ہے تو چودھریوں پر پیسہ خرچ کر، اور دنیا کے ان دن غلاموں پر بھوکے ننگے پر پیسہ لٹانے سے تجھے شہرت نہیں ملے گی، تجھے عزت نہیں ملے گی، تجھے عظمت نہیں ملے گی، باپ کے ذہن میں چونکہ ابھی تک نبی کا کلمہ نہیں تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ صدیق یہ دولت کیوں لٹا رہا ہے، صدیق یہ پیسہ کیوں لٹا رہا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ دولت اپنی شہرت کے لیے ہے، شاید یہ دولت اپنی چدراہٹ کے لیے لٹائی جا رہی ہے، صدیق اکبر نے جب باپ کی اس سرگنش کو دیکھا، باپ نے بکر کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا اور ابو بکر کو سخت سست کہا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، صدیق روتے ہوئے تاج دار رسالت کی محفل میں چلے آئے، صدیق پیغمبر نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، فرمایا میرا ابا کہتا ہے کہ ان غلام پہ دولت لٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو چدراہٹ چاہتا ہے، تو بڑائی چاہتا ہے، تو دنیا میں سرداری چاہتا ہے، ایسے سرداروں پہ خرچ کر، پیغمبر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے ہیں، صدیق پر تنقید باپ نے کی ہے، صدیق پر تنقید یہودی نے نہیں کی، صدیق پر تنقید عیسائی نے نہیں کی، صدیق پر تنقید منافق نے نہیں کی، صدیق پر تنقید باپ کرتا ہے، اور باپ کی تنقید جب بیٹا سنتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ پیغمبر باپ کو کھڑا کر کے جواب دیتا، چاہیے یہ تھا کہ نبی باپ کو بلا لیتا اور کہتا تو صدیق پر کیوں تنقید کرتا ہے، نبی نہیں بولتا ہے، کیوں کہ معاملہ نیت کا ہے، معاملہ دل کا ہے، معاملہ قلب کا ہے، معاملہ ایمان کا ہے، نبی بولا تو عرش سے خدا جبریل کو بھیجتا ہے اور جبریل کو بھیجا، اے جبریل تو جلدی کر میرے پیغمبر کو یہ قرآن جا کر سنا دے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، الذی یؤتی، میں ترجمہ سناتا ہوں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، اے محمد صدیق اپنی دولت جو غلموں پہ لٹاتا ہے، مالہ یتزکا یہ دل کے تزکیے کے لیے لٹاتا ہے، وما لأحدٍ عندہ من نعمت تجزا اس نعمت سے بدلہ دنیا سے چاہتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ چاہتا ہے کہ عرش والا خدا مجھ سے راضی جائے، یہ اعلان کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، یعنی خدا صدیق پر باپ کی تنقید کو برداشت نہیں کرتا ہے، اگر حق نواز صدیق پر تنقید برداشت نہیں کرتا تھا، اسحاق القاسمی صدیق پر تنقید برداشت نہیں کرتا، ضیاء الرحمان فاروقی صدیق پر تنقید برداشت نہیں کرتا، تو یہ شیوا پیغمبر ہے، یہ شیوا خدا کا،
تیرا دوسرا نام، تیرا
تک کا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. یہ بان ہے صدیق کی شان میں اترا پیغمبر کی محفل میں. ایک صحابی بیٹھے, صحابی کا نام عبداللہ بن ام مکتوم سب کو رضی اللہ تعالی, آنکھوں سے نبی, نبی کی محفل میں بیٹھے. ایک آدمی نے باہر سے پیغام دیا کہ مکے کا سردار عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے. اے اللہ کے رسول, سرداران قریش آپ سے ملاقات کے لیے آئے. حضور نے علیہ السلام عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا کہ عبداللہ تم اٹھ جاؤ, سردار آتے ہیں, تم ذرا باہر بیٹھو. عبداللہ نبی نہ تھا, صحابی تھا. پیغمبر نے یہ جو کام کیا کہ عبداللہ سے کہا باہر چلے جاؤ, یہ کوئی گناہ نہیں تھا, یہ کوئی غلطی نہیں تھی, یہ کوئی کوتاہی نہیں تھی. رسول اللہ کے دل میں تھا کہ یہ تو صحابی, جو سردار آئے گا شاید بھی آ کر وہ کلمہ پڑھ لے, شاید ابھی آ کر وہ ایمان لے آئے. نبی نے جب اس نبی نے صحابی کو اپنی محفل سے اٹھایا تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. قرآن بولا, فرمایا جبریل جلدی کر, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. توجہ, قرآن کہتے ہیں عبس وتولى, اے پیغمبر جب تیری محفل میں, تیری عدالت میں ایک نبینا صحابی آیا, ان جاءه الاعمى نبینا آیا, اور تو نے اس نبینے سے کہا کہ چلے جاؤ اس لیے کہ شاید مکے کے سردار تیرا کلمہ پڑھ لے, اے پیغمبر تجھے نہیں پتا کہ اس نبینے کے قدموں کا مقابلہ بھی کوئی سردار نہیں کر سکتا تھا. ان جاءه الاعمى, اے پیغمبر مکے کا سردار نہیں مقابلہ کر سکتا اس عبداللہ ابن ام مکتوم کا. تیرے دل میں تو ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گا, لیکن جو کلمہ اس نبینے کے دل میں آج موجود ہے, اے محمد اس کی قدر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے. چنانچہ یہ قرآن کی آیت پیغمبر کے لیے اتری, صحابہ پر نبی علیہ السلام نے صحابی کو برا نہیں کہا, صحابی پر تنقید نہیں کی. جو کچھ پیغمبر نے لیا وہ نبی کا حق تھا, پیغمبر نے اصلاح کی نیت سے کہا, لیکن اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اس نبی نے صحابی کو تیری محفل سے اٹھانا اللہ کی مشیت میں نہیں تھا, اللہ کے ارادے میں نہیں تھا. چنانچہ وہ سر صحابی وہیں آ کر بیٹھے, وہیں بیٹھے رہے. تو کہنا یہ چاہتا کہ صدیق پر باپ نے تنقید کی تو خدا بولا, صحابی کو نبی نے فرمایا کہ چلے جاؤ تو خدا بولا. اب آگے چلیے, حضور علیہ السلام کی زندگی میں دو جنگیں ایسی ہوئی جن میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ گئی, جنگ میں گئی. ہر جنگ میں حضور علیہ السلام قرا ڈالتے تھے, قرا اندازی کرتے تھے. جس سے بیوی کے نام کا قرا نکلتا وہ بیوی جنگ میں پیغمبر کے ساتھ جاتی. دو جنگوں میں, ایک جنگ ذات الرقاع, را قاف را عین, را قاف الف عین, رقا رقا کہتے ہیں ذات الرقاع ٹکڑوں کو, کہ یہ پاؤں کے اوپر سوج کی وجہ سے, سوجن کی وجہ سے جو ٹکڑیاں بندھی جاتی ہیں, کپڑا باندھا جاتا ہے, اسے رقا کہتے ہیں غزوہ ذات رقا. اور ایک غزوہ بنی مسلک, دو جنگیں جن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ تشریف لے گئی. غزوہ ذات رقا میں مقام جرف پر مدینہ منورہ سے چند میلوں فاصلے پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے قریب لیٹی ہوئی, اور حضرت آدھی رات کا وقت ہے. فرمایا ابو بکر آپ کی بیٹی عائشہ جو رسول اللہ کی بیوی پیغمبر کے قریب لیٹی ہوئی وہ سوئی ہوئی, ان کی وجہ سے پیغمبر نہیں اٹھتے, وہ پیغمبر کے جسد اطہر کے ساتھ ان کا سر لگائے, شاید اس وجہ سے رسول اللہ اٹھے نہیں. عائشہ اٹھے تو پیغمبر اٹھے، عائشہ اٹھے تو نبی اٹھے. جاؤ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کو کہو کہ تیری وجہ سے پوری امت پریشان ہے، پورے سپاہی اور فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر روانہ ہونے سے بیٹھا ہے. اگر رات یہ ہی گزر گئی تو تہجد میں پانی نہیں ملے گا، تہجد نہیں پڑھا جائے گا، فجر کی نماز نہیں ہوگی. صدیق اکبر غصے کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ کی کمر پر، توجہ، حضرت عائشہ لیتی ہوئی ہے کمر پر اس طرح اس انگوٹھی کا، انگوٹھے کا چوکا لگایا، اور حضرت عائشہ کو جب یہ انگوٹھا حضرت صدیق اکبر نے مارا اور مار کر کہا عائشہ تو کیوں نہیں اٹھتی، تیری وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عائشہ کو کیوں تنگ کرتے ہو، سونے کیوں نہیں دیتے؟ تو صدیق نے فرمایا کہ سارا لشکر اس لیے پریشان ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہاں رات بیت گئی تو عزت کیسے پڑھیں گے، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے. یہ بات کنے کی دیر تھی کہ پیغمبر پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، نبی کے ماتھے پہ پسینہ آیا. تھوڑی دیر صدیق اکبر دیکھتا رہا کہ نبی وحی کی حالت میں ہیں. چند لمحوں کے بعد پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر کی اولاد تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ کا اللہ کی طرف سے جبریل امین قرآن کا یہ پیغام لے کر پہنچا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے پیغمبر آج اعلان کر دو کہ جہاں پانی نہ ہو تیمم کر لیا کرو. جب تیمم کی آیت اتری تو عمار ابن یاسر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا ما اول برکت یا اعلی ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو عائشہ کی وجہ سے تیمم کی سہولت مل گئی. میرے بھائی صدیق اکبر عائشہ کو انگوٹھے کا ایک چوکا لگایا، لگایا ہی نہیں لگایا، اور یہ چوکا لانا خدا کو پسند نہیں آیا. خدا نے اپنے دین کا ضابطہ بدل دیا. ضابطہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تم نماز کے لیے اٹھو، وضو کرو، ہاتھ دھوو، منہ دھوو اور کوہنیاں دھو اور پاؤں دھوو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ضابطہ ہے. لیکن اس ضابطے کو آج عائشہ کی وجہ سے بدل کر خدا نے کہہ دیا کہ جہاں میں پانی نہ ملے تیمم کر لیا کرو. پیر بھی تیمم کرے، ولی بھی تیمم کرے، صدیق بھی تیمم کرے، فاروق بھی تیمم کرے، کس کی وجہ سے؟ عائشہ کی عظمت کی وجہ سے. جھنگ کے غیور لوگوں، خدا کو عائشہ کے جم پر لگنے والا وہ باپ کا چوکا پسند نہیں آیا کہ عائشہ کا سکا باپ، حقیقی باپ ابو بکر عائشہ کو چوکا لگائے، عائشہ کو انگلی لگائے اور عائشہ کو خدا چوکا برداشت نہ کرے. اور میں عائشہ کو گالی برداشت کر لوں، عائشہ کو بازاری عورت کہا جائے میں برداشت کر لوں، عائشہ کو بندریا لکھا جائے میں برداشت کر لوں، اور عائشہ کو ماں کی گالی دی جائے میں برداشت کر لوں، اگر صدیق کا کہ ایک انگلی خدا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی عائشہ کی عزت کے لیے جان لٹا سکتا ہوں، ہتکڑی پہن سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، اس اما کے قدم پہ سب کچھ لٹا کر بھی اس کی چادر عظمت کی کو داغ نہیں لگا سکتا ہوں. میرے بھائیوں صدیق کا ایک کائنات کی اللہ کے دربار میں کتنی عظمت، کتنی بلندی، کتنی رفت. اللہ نے کیسا کردار پیش کیا، یہ جنگ ذات الرقا کی بات ہے. ایک اور جنگ ہے جس میں حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ گئی. اس جنگ کا نام ہے جنگ بنی مستلق. کیا نام ہے؟ جنگ بنی مستلق. اس جنگ میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ بنی مستلق سے آپ واپس لوٹے،
جنگ نہیں ہوئی، دشمن بھاگ گیا. 8 دن آپ نے بنی مستلق کے علاقے میں قیام فرمایا. 8 دن قیام کے بعد پیغمبر واپس آئے. مدینہ اور بنی مستلق کے درمیان ایک مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ازائے حاجت کے لیے یہاں ٹھہرو، اس کے فوراً بعد واپس لائے. سب لوگ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ پاک وہ بھی قضاء حاجت کے لیے چلی. قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگی. ان کا ہار زمین پر گر گیا، ہار تلاش کرتی رہی. اتنی دیر ہو گئی کہ جب اماں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. جہاں پر قافلے کا پڑاؤ تھا اماں اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور افسوس کیا. قافلے والوں نے سوچا کہ کچاوے میں اماں موجود ہے. دبلا جسم تھا، پتلا جسم تھا، دبلا وجود تھا، وزن زیادہ نہیں تھا. قافلے والوں نے سمجھا کہ کچاوے میں اماں موجود ہے. انہوں نے کچاوا اونٹ پر رکھ دیا، قافلہ چلا. اماں واپس آئی، قافلہ کو نہیں پایا، پریشان ہو گئی. لیکن اماں ذہین تھی، پیچھے نہیں چلی. جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ پر اپنی چادر کا ایک پلو بچھایا اور لیٹ گئی، اور چادر کا دوسرا حصہ اوپر لے لیا. نیند کیسے آتی؟ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل سب کو رضی اللہ تعالی، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے 1-2 میل پیچھے چلتے تھے کہ گری پڑی چیزوں کو لے جا سکے. انہوں نے دوسرے دیکھا کوئی چیز پڑی ہے، انہوں نے سمجھا کہ پروگرام کے مطابق قافلے نے یہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، یہاں ٹھہرنا تھا، کوئی چیز رہ گئی ہوگی. جب وہ قریب آئے تو انہوں نے محسوس تھا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا کون ہے؟ تو اماں نے فرمایا میں عائشہ ہوں. اماں نے قدموں کی آہٹ پا کر سر سے کپڑا اتارا تو صفوان کہتے کہ میں نے پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے چونکہ اماں کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے صفوان فرماتے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں فرماتی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا جس کی زبان سے میں نے صرف ایک لفظ سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے اپنا اونٹ زمین پر بٹھا دیا، میں اس کے کچاوے میں بیٹھ گئی. پورے راستے اس نے کوئی کلام نہیں کیا. اگلا دن ہوا صبح 10 بجے کے قریب ہارا یہ اونٹ اس قافلے میں جا پہنچا جو رسول اللہ کا قافلہ مدینہ سے چند میل ابھی پیچھے تھا. قافلے میں چلے، اونٹ میرا بٹھایا گیا، میں اپنے اس کچاوے سے نکل کر اپنے دوسرے کچاوے میں چلی گئی. ہم سفر پہ روانہ ہو گئے. اماں فرماتی ہیں مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم لیٹ کہاں سے آئی ہو، کون ہو، کیا بات. مدینہ پہنچ گئے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن اماں فرماتی کہ میں قضاء حاجت کے لیے نماز مغرب کے بعد باہر جانے لگی تو میری نکرانی جس کا نام ام مستہ تھا وہ میرے ساتھ ہے. چند قدم باہر نکلی، اس کا پاؤں زمین پر پھسلا اور اس نے کہا مستہ تجھ پر ہلاکت ہو. میں نے کہا ام مستہ، مستہ تو تیرا بیٹا ہے، تو اس کے لیے بد دعا کیوں کرتی ہے؟ ام مستہ نے کہا عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے نہیں پتا مدینہ میں کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے. عائشہ جن لوگوں نے تجھ پر تومت لگائی ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، غلط فہمی سی میرا دھیان اس طرف تھا اس لیے میرا پاؤں پھسل گیا. اما کہتی ہے کون سی تومت؟ فرمایا تم رات کے وقت صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی تھی تو مدینہ کے منافقوں نے کہا عائشہ کا دامن داغدار ہے، نعوذ باللہ. عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں، عائشہ کا نعوذ باللہ کردار ٹھیک نہیں، یہ توپ لگائی. عائشہ فرماتی کہ مجھے قضاء حاجت بھول گئی، انہی قدموں سے واپس آئی. مجھے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ مہر و محبت جو آج سے پہلے میں دیکھتی تھی وہ ان ایک دو دنوں میں نظر نہیں آئی. ارے دن میں نے حضور سے اجازت مانگی, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں, چند دن رہ کر آ جاؤں گی. آج سے پہلے جب بھی اماں فرماتی ہے میں اجازت مانگتی تو رسول اللہ فرماتے عائشہ گھر جا کر کیا کرے, نبی کا گھر بھی تو تیرا ہی گھر ہے. لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تجھے اجازت ہے. جب ایک ہی مرتبہ کہنے سے اجازت مل گئی تو اماں کہتی ہے میری چیخ نکل گئی, میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا رسول اللہ واقعی میرے اس تہمت پر نبی بھی پریشان ہے اور پیغمبر بھی شاید لوگوں کی باتوں میں گئے. اماں فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر چلی گئی, میں پریشان ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بوڑھا باپ ابو بکر مسلح پر بیٹھا رو رہا ہے, میری اماں وہ رو رہی ہے. میں نے کہا تم, میں پریشان ہوں. میرا باپ کہتا ہے, ابو بکر کہتا ہے عائشہ تو پریشان ہے تو تیرا باپ بھی پریشان ہے, تیری ماں بھی بڑی پریشان ہے. عائشہ تجھے کیا ہو گیا, تجھے میری پوزیشن کا پتہ نہیں, میں کون ہوں؟ میں نے رسول اللہ کے ساتھ 50 سال گزارے, 45 سال محمد کی صحبت گزارے, آج تک تیرے باپ کو کسی نے برا نہیں کہا. لیکن آج عائشہ مدینے کی گلیوں میں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے تیرے باپ کی طرف کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے جس کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی ہے. عائشہ آج تیرا باپ مدینہ میں چل نہیں سکتا, تیرا باپ مدینہ کی گلی سے گزر نہیں سکتا. تیرے باپ نے 43 سال محمد کی صحبت میں بڑے پیار سے وقت گزارا ہے, لیکن عائشہ تیری وجہ سے آج دنیا کا سردار پیغمبر بھی پریشان ہے, تیرا باپ بھی پریشان ہے, تیری ماں بھی مسلح پہ بیٹھی ہے. عائشہ کہہ رہی ہے میں نے والد کی گفتگو سنی, میں پریشان تھی لیکن میں صبر کے بندن سنبھال کر گئی تھی. اماں فرماتی کہ میں گھر کے پچھلے کمرے میں چلی گئی, میں نے مسلح بچھایا, مسلح پر سجدے میں سر رکھ کے میں رونے لگی, ساری رات روتی رہی. میں نے کہا اللہ میری صفائی تیرے سوا آج یہاں دینے والا کوئی نہیں. اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا دامن پاک, تو جانتا ہے کہ میری عصمت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں. لیکن میرا تو پیغمبر بھی لوگوں کی باتوں میں پریشان ہے, میرا باپ بھی پریشان ہے. اماں ایک دن گزارتی, دوسرا دن, تیسرا دن رسول اللہ تشریف لائے, دروازہ کٹکھٹایا, دروازہ کھلا, حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ صدیق نے فرمایا عائشہ تو جس دن سے آئی ہے پچھلے حجرے میں مسلح پر رو رہی ہے. رسول اللہ حضرت عائشہ کے کمرے میں لے گئے. عائشہ فرماتی ہے میں نے مسلح چھوڑ دیا, میں نے پیغمبر کو جگہ دی اور نبی نے فرمایا یا عائشہ کی جنگ کے لوگوں جو الفاظ پیغمبر نے فرمائے وہ لفظ آج بھی بخاری شریف میں موجود ہیں. حضور نے فرمایا یا عائشہ کی, اے عائشہ ان کنتی المم بھی فتو بھی اللہ, اگر تجھ سے غلطی ہو گئی خدا سے معافی مانگ لے, میں بھی تیری سفارش کروں گا, تو بھی معافی مانگ. میرے جنگ کے لوگوں بناؤ غیب کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پیغمبر کو غیب کا خزانہ ہوتا تو آج ساری کائنات کا سردار یہ بات عائشہ سے نہ کہتا. رسول اللہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے رونا آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے باپ کی ہے. اماں فرماتی ہے مجھے یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا دکھ میں. میں نے کہا میری مثال یوسف کے باپ کی ہے کہ جس نے 40 سال رو کر کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی اللہ. آج عائشہ بھی کہتی ہے اے اللہ میرے غموں کو تیرے سوا دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. رسول اللہ انہی قدموں سے اٹھ کر واپس چلے آئے, مدینہ میں قیامت برپا ہے. کسی نے کہا نبی کا خاندان, نبی کا گھر, نبی کی چادر, پیغمبر کی عفت, پیغمبر کی طہارت, نبی کا مقام, نبوت کی کہانی کہاں جائے گی؟ عائشہ کا تقدس اگر خراب ہو گیا. جب سارے مدینے میں کوہرام مچا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کروں. تو صحابہ نے کہا آپ میٹنگ بلائیں, آپ اجلاس بلائیں, پروپیگنڈا عام ہو گیا ہے. ساری دنیا کے سردار نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کا اجلاس بلایا, فاروق اعظم موجود ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. حضور نے فرمایا صحابیو بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے بھائی یہ پنکھا بند ہے, سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری رائے کہ عائشہ کے بارے میں تم تحقیق کرو اور تحقیق کرو. حضور نے فرمایا میں کس سے تحقیق کروں؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں جو نکرانی بریرہ جس کی عمر 10-12 سال ہے, کئی سال ہو گئے عائشہ کے گھر آئی معصوم بچی, اس بریرہ کو بلاؤ, وہ بریرہ جھوٹ نہیں بولے گی. اسے بلا کر پوچھو کہ عائشہ کے دامن پہ تم نے کوئی داغ دیکھا؟ صحابہ کی محفل میں بریرہ کو بلایا گیا, 12-13 سال کی بچی, بریرہ عائشہ کی ملازمہ ہو نوکرانی ہو, عائشہ کے بارے میں تم نے کل کوئی بری چیز دیکھی؟ کوئی عائشہ میں غلطی دیکھی؟ صحابہ کی محفل میں بریرہ کہتی ہے, عائشہ کی نوکرانی کہتی ہے میں اتنے سال عائشہ کے ساتھ میں نے گزارے, میں نے عائشہ میں ایک غلطی دیکھی اور وہ غلطی یہ ہے کہ عائشہ آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. اس غلطی کے علاوہ میں نے عائشہ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں دیکھا. بریرہ حضرت علی کھڑے ہو گئے, حضور نے فرمایا علی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا مجھے نہیں علم کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن تہمت ایک عورت پر لگ گئی تو آپ چھوڑ دیں اور نکاح کر لیں اور عورتیں بڑی. حضور نے اور سوال کیا, کسی اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ چند دن اور دیکھیں. سب صحابہ کے بعد فاروق اعظم سب سے پیچھے تھے, حضور نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ, تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا خدا نے کرایا تھا؟ بات ختم کر. حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرش پہ ہوا تھا اور خدا نے کرایا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح خدا نے کرایا تو پھر خدا اتنا بھولا بھالا نہیں جو آپ کے جسم پہ گندی کھینی بیٹھنے دیتا, آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ یا رسول اللہ میرا جی ہے کہ میں آپ کو تجویز دوں کہ تم عائشہ کا معاملہ اسی خدا کے سپرد کر دو جس خدا نے آپ کا نکاح عائشہ سے کیا. جب فاروق اعظم نے یہ لفظ کہے حدیث میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے سردار کا چہرہ چمک اٹھا. فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب, ابن خطاب جزاک اللہ, تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا. پیغمبر اگلے دن حضرت عائشہ کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا, اندر گئے, صدیق جس چٹائی پر بیٹھے, رسول اللہ وہاں بیٹھے. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے عائشہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا. یہ کہنے کی تھی کہ پیغمبر کے ماتھے پہ وحی کے آثار نمودار ہوئے, پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا. ابو بکر نے اپنی بیوی زینب ام رومان سے کہا زینب ادھر آؤ, دیکھو اللہ سے ڈرو, یہ پیغمبر پر جو وحی آ رہی ہے یہ اللہ سے عائشہ کا فیصلہ آ رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو, وہ اس فیصلے پر میری اور تمہاری بقا کا انحصار ہے. چند لمحوں کے بعد حضور کے چہرے پہ خوشی آ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو, خدا نے تیری شان میں قرآن کی 18 آیتیں اتار دی ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, تہمت عائشہ پہ لگے خدا بولے, تنقید صدیق پر ہو خدا بولے, محفل سے عبداللہ بن ام مکتوم کو اٹھایا جائے خدا بولے, اور جب تہمت عائشہ پہ لگی تو خدا کیسے بولا؟ توجہ کیجئے، قرآن نے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے عائشہ تہمت لگائی، اے پیغمبر وہ یہی مدینہ کے رہنے والے لوگ، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس تہمت کو عائشہ کے بارے میں برا نہ سمجھو بلکہ اس بہتر سمجھو، اگر یہ تہمت نہ لگتی تو عرش سے خدا نہ بولا، کیوں لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، قرآن کہتا ہے کہ جس نے گناہ کمایا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ، لیکن جو تہمت لگانے والوں کا سردار ہے، والذی تولی کبرہ، کبر بڑا سردار ہے، بڑا ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب نظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب میں نے مقدر کر رکھا، اور خدا نے اپنے پیغمبر سے آگے یہ بھی کہا لولا اس سمے تم، یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اے محمد جب عائشہ پہ تہمت لگی تو تم نے اس تہمت کو کیوں مانا، اس لیے کہ وہ تو چار گواہ پیش نہیں کر سکے تھے، تو تجھے تہمت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، کیوں لولا اس سمے تم ہو سن المؤمنون، جو لوگ عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی اور غلط سنی، اس لیے کہ عرش کا فیصلہ ہے، سبحان کا ہذا بہتان النظیم، عرش کا فیصلہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ پہ لگا ہے، میرے جھنگ کے لوگوں مجھے بتاؤ تہمت یوسف علیہ السلام پہ لگتی ہے، تو 3 مہینے کا بچہ بولتا ہے، ذکر اس تہمت کا قرآن میں ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ زلیخا نے تہمت لگائی یوسف پہ، تو قرآن کہتا ہے شہید شاہد من اہلھا، تہمت مریم پہ لگی کہ مریم غیر باپ کے پیدا ہوئی، تو لوگوں نے کہا یا مریم یا مریم، اے مریم تجھے کیا ہو گیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، تیرا بھائی بھی بڑا اچھا تھا، تو بغیر باپ کے بغیر خامت کے بیٹا کہاں سے لائی ہے، تو وہ مریم رو کر اشارہ کرتی ہے، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بچے کو گود میں لے کر کہتی ہے کہ لوگو اس بچے سے پوچھو تو کہاں سے آیا ہے، اگر میری شادی نہیں ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں، کہ اس بچے سے پوچھو اے بیٹے تو کہاں سے آیا ہے، جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ پنگوڑے کا بچہ کیسے بولے گا، یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ بول اٹھا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا قال انی عبداللہ، وہ بچہ بول کر کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس کے سر پہ خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے، میں عیسیٰ بن مریم ہوں بغیر باپ کے پیدا ہوا، تہمت مریم پہ لگی، تہمت مریم پہ لگی، انجیل نہیں بولی، تہمت یوسف پہ لگی، تورات نہیں بولی، مجھے بتاؤ مریم پہ تہمت لگے تو بچہ بولے، یوسف پہ تہمت لگے تو بچہ بولے، اور عائشہ پہ تہمت لگے، اور سواری بول سکتی تھی، ستارے بول سکتے تھے، چاند بول سکتا تھا، اے درخت بول سکتے تھے، رات کے تارے بول سکتے تھے، لیکن خدا نے فرمایا ستاروں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، اے چاند تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اے اونٹ تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اے محمد تجھے بھی بولنے کی اجازت نہیں، آج عرش سے خدا خود بولے گا، اور عائشہ کا وکیل صفائی بن کر عدالت کے کٹہرے میں آ جائے گا، اور خدا وہ صفائی دے گا جو صفائی قرآن کے صفحات میں ہوگی، تراویح میں بچہ قرآن پڑھے گا تو عائشہ کی صفائی کا اعلان کرتا رہے گا، آخر دعوانا الحمدللہ۔